لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين نوي وأرواحنا للتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات بيت رسول الله اللهم صل على محمد. سید الشہداء مجلس ایام عزا کی مجالس میں سے ایک مجلس ہے اور مجلسوں کا سلسلہ ہمارا ان ایام میں جاری ہے اور یقیناً آپ بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہوں گے کہ جہاں پہ بھی امام حسین علیہ السلام کی یہ نوکری نصیب ہو وہاں انسان پہنچے. اصل ہدف ان ایام میں مقصد امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھنا ہے اور مجلس و عزاداری کو برپا کرنا اور اس میں شرکت کرنا. اصل یہ اسی ہدف کی طرف نشاندہی ہے کہ ہم اس پیغام کو زندہ رکھیں کہ جو 61 ہجری میں امام حسین نے کربلا میں دیا تھا. اس پیغام کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ بہرحال آنے والا دور ہر دور میں کربلا اپنا ایک پیغام لے کر موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں کربلا پیغام دے رہی تھی یا وہ پیغام صرف 61 ہجری کا تھا یا آج سے کچھ سال پہلے. نہیں, ہر دور کے اندر کربلا اپنے باطن میں کئی ہزاروں پیمانوں کو پیغاموں کو چھپا کر بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان پیغامات کو پوری دنیا میں پہنچائیں تاکہ وقت کے یزید کو بتا دیں کہ حسینیت آج بھی زندہ ہے. اور ظاہر ہے جب تک آپ اس کو خود نہیں للکاریں گے, یزید کو نہیں پہچانیں گے, یزیدیت کے نظام کو نہیں پہچانیں گے, حسینیت کا پرچار کیسے کریں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا میں اپنے وجود کا اظہار کریں, اور دنیا میں اپنے وجود کا اظہار تبھی کر سکتا ہے جب انسان خود حسینی کردار بنے. اور حسینی کردار کربلا ہی سے اٹھے گا, مجلس سے ہی اٹھے گا, درسگاہ سے اٹھے گا, ماتم سے اٹھے گا, جلوسوں سے اٹھے گا. اور یہی دنیا کی پوری کوشش ہے کہ مجلس اور ماتم اور عزاداری کو کسی طریقے سے روکا جائے. تاکہ اس کو روکیں گے تو یہ جو ایک فیکٹری ہے امام زمانہ کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کی, اس کو روکا جائے. خوف انہیں اصل میں حسین کے آخری فرزند سے ہے کہ کہیں وہ آ گیا تو وہ پھر کربلا کا بدلہ لے گا. اور یہ ساری جتنی بھی مشکلات ہیں ظاہر ہے اسی لیے رکاوٹیں جو ہے وہ قائم کی جائیں. بہرحال میرے پاس وقت ہمیشہ, بہرحال وقت تو انسان کے پاس ہوتا ہی محدود ہے کیونکہ انسان بڑے محدود وقت کے اندر ہی اپنے کام کو کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے. زندگی ویسے بھی بڑی محدود ہے اور تھوڑی سی ہے. ہمیں اسی تھوڑی سی زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ مرنے کے بعد جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہ زندگی ہماری بہتر ہو سکے. اور اس سے اچھی کوئی زندگی نہیں کہ زندگی ہم حسین حسین کر کے گزاریں تاکہ ادھر بھی صرف حسین حسین ہی ہو رہا ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے پہچانیں کہ ہم کون ہیں اور کس معاشرے میں زندہ ہیں. عزیزان محترم, کربلا کا معرکہ بہت بڑا معرکہ ہے. کربلا کا حادثہ چھوٹا حادثہ نہیں ہے. کربلا کوئی دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی, کوئی دو نظریات کی نہیں. کربلا میں ایک طرف حزب الہی ہے اور ایک طرف شیطان کا لشکر ہے، اور یہ وہ شیطان کا لشکر تھا کہ جس کی کوشش بہت عرصے سے کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے اللہ کے اس پیغام کو جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے اور پھر اس کے بعد اپنے اوصیاء کے ذریعے، آئمہ کے ذریعے جاری رکھنا تھا، اس پیغام کو کسی طریقے سے روکا جائے. اور ہر دور کے اندر ہر نبی کے مقابلے میں شیطان کا نمائندہ آیا ہے اور اس نے روکنے کی پوری کوشش کی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے شکلیں بدل بدل کے وہ آتا رہا، اور وہ ایک طرف کامیاب ہوتا تھا پھر اللہ کا نبی آ کر اس پورے اس کے سسٹم کو خراب کر دیتا تھا. وہ بڑی مملکت اپنی بناتا تھا، بڑی اپنی ایک حکومت کو قائم کرتا تھا. انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ اس نے کر دیا کہ میں ہی ہوں رب، اور دنیا میں ہر چیز کو. لیکن وہاں پر پروردگار نے ایک موسیٰ کو اسی کے گھر میں پرورش دے کر یہ بتا دیا کہ جب ہم چاہیں تختوں کو الٹانا تو تمہارے گھر وہیں سے الٹا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم ایک پلاننگ کر رہے ہو اور ایک پروردگار ہے جو پلاننگ کر رہا ہے، اور یہ خدا ہی کی پلاننگ تھی کہ جو کربلا کا واقعہ ہوا. یہاں پوری طاقت لگا دی. یزید شخص نہیں تھا خالی کہ انسان بات کرتا ہے کہ یزید جو ہے وہ ایک شخص تھا اور وہ ایسا، نہیں، یزیدیت نظام ہے، نظام. اور یہ وہ نظام تھا جو اللہ کے نظام کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ کے حدود کو توڑنے کی کوشش کر رہا، اور ایک ایسا معاشرہ اس نے ڈیفائن کر دیا تھا، ایک ایسا معاشرہ اس نے بنا دیا تھا کہ جہاں پر قوم نماز پڑھ رہی تھی، کلمے پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، روزے رکھ رہی تھی، مگر غفلت کے اندر غافل تھی. کس سے غافل تھی؟ اللہ کے ولی سے غافل تھی. انہوں نے نظام ایسا بنایا تھا کہ سب کچھ رہے. اب یہ مقابلے میں نہیں آئے، اب یہ سامنے نہیں آیا فرعون کی طرح، نمرود کی طرح، شداد کی طرح سامنے نہیں آیا، اب یہ اسلام کے اندر آ گیا. اس نے اسلام کا نقاب لگا کر اسلام کے ممبر پر آ کر بیٹھا تاکہ لوگ یہ سمجھ نہ پائیں کہ اصل کیا ہے. اور لوگوں پر بھی سلام تھا کہ جنہوں نے یزید کو قبول کر لیا تھا. اب وہاں پر خدا کی جو مشینری تھی، خدا کا جو نظام تھا، وہ تحرک میں آیا اور اپنے پورے وجود کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ امام نے اللہ کے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اپنا لشکر جمع کیا. امام کا لشکر میں کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، کوئی بڑے بڑے لوگ نہیں تھے. امام نے اپنے لشکر کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے گوہر کا انتخاب کیا اور اپنے اس کاروان کو ایسا سجایا کہ اس میں بوڑھا شخص بھی نظر آ رہا ہے اور بچہ بھی نظر آ رہا ہے. اس بوڑھے سے لے کے بچے تک کا یہ لشکر لے کر امام کربلا پہنچے ہیں. اور یہاں پر امام کو یہ کربلا لے کر مجبور نہیں کیا انہوں نے کہ جی امام کو انہوں نے موڑ دیا، امام کو جو ہے وہ کربلا میں خیمے مجبوراً، نہیں. امام کو یہ چاہتے تھے کہ امام کو مدینہ میں امام کو شہید کر دیں، مگر امام نے مدینہ ترک کر دیا. پھر یہ مکہ میں چاہتے تھے کہ احرام کی حالت میں امام کو شہید کر دیں. امام نے کعبہ کی حرمت کو زندہ رکھا اور کعبہ میں حج کو عمرے میں تبدیل کر کر کعبہ کو ترک کر دیا. امام خود انہیں کربلا لے کر آئے اور امام نے اس یزید کے لشکر کو کربلا میں جمع کر کے اس کو ایسا بے نقاب کیا کہ قیامت تک اب لوگ یزید پر لعنت بھیجیں گے. یہ امام کا کمال ہے. یہاں یہ امام کو نہیں لائے، امام لائے. کیونکہ اگر کربلا میں امام ان کو جمع نہ کرتے تو جو منافقت کا نقاب اوڑھے ہوئے یہ اسلام کی شکل میں تھے، یہ نقاب کبھی بھی نہیں اترتا. یہ چھ ماہ کا بچہ اگر نہ ہوتا تو کبھی بھی ان کی درندگی کا نشان دنیا نہ دیکھ سکتی. یہ امام نے کارنامہ. اب جب یہ اتنا بڑا کام ہوا تو اس کا ہدف تھا کہ اب جب بھی کہیں پہ بھی اسلام کو مشکل آئے گی تو یہ حسینیت کا نظام اس مشکل کو حل کرے گا، اور تا قیامت تک یہ حسینیت یزیدیت کو دھکا دینے کے لیے ہمیشہ سے موجود رہی. اب آپ دیکھ لیں کہ ہر دور کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے آزاداری کو روکا جائے. کیوں روکا جائے؟ کیونکہ یہ ہر سال پھر جمع ہوتے ہیں اور پھر امام حسین کے مقصد کو تازہ کر دیتے ہیں اور یہ پھر وہی بیان کرتے ہیں. پھر وقت کا یزید بے نقاب ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ خوف ہے یزیدیت کو. عزیزان محترم، اصل چیز کیا ہے کہ جسے دشمن کو خطرہ ہے؟ کیا خطرہ ہے؟ اس کو نماز سے خطرہ ہے؟ اس کو قرآن سے خطرہ ہے؟ اس کو ہمارے حجوں سے خطرہ ہے؟ نہیں. شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا یہ بتائیں، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے نعمتوں کا سوال کریں گے، تو یہ کون سی نعمت ہے؟ مولا نے کہا تمہارے ذہن میں کون سی نعمت آتی ہے؟ کہا مولا یہ جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں. کہا میں تمہیں گھر دعوت پہ بلاؤں اور تمہیں کھلاؤں اور پھر میں تم سے ان کا سوال پوچھوں تو کیسا لگے گا؟ کہا اچھا نہیں لگے گا. تو کہا وہ خالق کیسے تم سے پوچھے گا ان کا سوال؟ تو کہا پھر مولا یہ کون سی نعمتیں؟ کہا نحن نعمت اللہ، ہم اللہ کی نعمت ہیں جس کا سوال کیا جائے گا. ہم اللہ کی نعمت ہیں جس کا سوال. تم نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، سب کرتے رہو، اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو پھر کوئی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اب یہی ولایت سے مشکل تھی جو انہوں نے پورا نظام کر کر سب رکھا، کہا اس ولایت کو نظام سے ہٹا دو، اسلام سے ہٹا دو اور اپنی مرضی کا نظام حاکم کرو، اپنی مرضی کا خلیفہ بٹھاؤ، اپنی مرضی کا کام کرو. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ ولایت رہی تو یہ اسلام کامیابی کی طرف جائے. آپ کے سامنے روایت ہیں آئمہ سے بھی کہ اگر مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد وعلی محمد، کو ان کا مقام دے دیا جاتا جو ان کا ظاہری مقام بھی تھا، بہرحال باطنی تو کوئی ان سے لے بھی نہیں سکتا تھا جو ان کو ظاہری، تو کبھی بھی دنیا میں کوئی فساد نہیں ہوتا، کبھی کوئی مومن دوسرے مومن سے اختلاف نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ الہی نظام تھا، الہی نے اور اللہ جانتا تھا نظام حاکم کیسے ہونا ہے. شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب رسول خدا کے ساتھ ہیں، ایسے میں ایک شخص آیا، عجیب سی اس کی حالت تھی، عجیب سا اس کا حال تھا، لباس تھا، اس کے بال تھے، اس کی شکل تھی، کوئی اور مخلوق لگتا تھا. آیا مولا کی خدمت، رسول خدا کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ ہمارا قبیلہ آپ پر اسلام لے آیا ہے، آپ پر شہادت دی ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ہمارے قبائل کے وہ ہمیں بہت تکلیف دیتے ہیں، ہمیں اذیت دیتے ہیں، تو کسی کو بھیجیں ہمارے ساتھ جو ان کے اور ہمارے درمیان میں فیصلہ کرے. تو ایسے میں رسول خدا نے اپنے اطراف میں اشارہ کیا کہ کوئی جائے ان کے ساتھ. تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رہتے کہاں ہیں؟ کہا یہ زمین کے اندر رہتے ہیں. کہا یا رسول اللہ ہم زمین میں کیسے جائیں اور پھر ہمیں کیا پتا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ ایسے میں رسول نے جب اطراف میں دیکھا تو کوئی اور کھڑا نہیں ہوا، وہی کھڑا ہوا جو خود ابو دراب تھا. کہا یا رسول اللہ میں ہوں نہ جانے کے لیے. چلے گئے، زمین کے قصہ پھٹا، مولا اس کے ساتھ زمین میں چلے گئے. وقت گزرتا گیا، اب یہ سب انتظار کر رہے ہیں، دیر ہو گئی، فجر ہو گئی، نہیں آیا. اب اندر اندر کچھ کچھ بھی ہو رہے تھے کہ دیکھو چلو چلے گئے، چلے گئے. وقت گزر گیا، ظہر گزر گئی، مغرب ہو گئی، تو دیکھا زمین پھٹی، ہاتھ میں تلوار، خون ٹپک رہا ہے اور مولا کائنات آ رہے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں یار علی ہمارے اور آپ کے درمیان کی ملاقات میں تاخیر کیوں ہو گئی، تاخیر کیوں ہو گئی؟ تو مولا فرماتے ہیں میں نے جا کر رسول اللہ ان سے کہا کہ پہلے اسلام قبول کر لو. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اچھا جزیہ دے دو. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اچھا دن بانٹ لو, کچھ دن اپنے رکھو کچھ دن ان کو دو. ان کا نہیں. کہا جب سب حجت تمام ہو گئی تو مجھے تلوار چلانی پڑی اور میں نے ان کے 80,000 خونخواروں کو جہنم واصل کیا. اور اس کے بعد الامان الامان کی سزائیں آئیں. تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس میں مجھے تھوڑی تاخیر ہو گئی. اس میں مجھے عزیزان محترم اسلام علی کی تلوار سے اور علی ہی کے محراب سے بچا ہے. اور یہ اولاد علی ہے جس نے تاریخ میں ہر جگہ اسلام کے لیے قربانی دی. یہی وجہ تھی جب روزہ عاشورہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یزید کے لشکر کو یہ کہا کہ تم کیوں میرے خون کے پیاسے ہو, میں نے کوئی حرام کو حلال کیا ہے؟ کہا نہیں. کوئی حلال کو حرام کیا ہے؟ کہا نہیں. کیا میں نے کوئی خون ناحق بہایا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر کیوں تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تو جواب سنے. انہوں نے کہا آپ کے بابا کے بغض میں, یعنی یہ بغض علی تھا جو یزید کے لشکر میں تھا. عزیزان محترم اسی ولایت کی قیمت ادا کی ہے لوگوں نے تاریخ میں. اگر آج ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم پریشان نہ ہوں. ولایت علی ابن ابی طالب نے تو لوگوں کو زندہ دیواروں میں چنوا دیا گیا. زندہ بنی ہاشم کو دیواروں میں چنوا دیا گیا مگر لوگوں نے علی کا ذکر نہیں چھوڑا اور نہیں چھوڑ سکتے. اور ویسے بھی زندگی کتنی ہے, کتنا جی لیں گے ہم, کتنا رہ لیں گے ہم؟ اصل زندگی تو بعد میں ہے. اور وہاں پر جنت اور جہنم کو تقسیم کس نے کرنا ہے؟ یہاں سے فرار ہے, وہاں کہاں فرار کریں گے؟ یہی تو وہ علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جنہوں نے کتاب الغدیر 40 سال میں کتاب لکھی مولا کے فضائل میں, مولا متقیان کے فضائل کی کتاب ہے. 40 سال لگے اس کتاب کو لکھنے میں. ان کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے نے ان کو خواب میں دیکھا کہ روزے محشر ہے, لوگ جنت کی طرف کھڑے ہوئے ہیں اور لائن لگی ہوئی ہے اور لوگ آتے ہیں اور مولا کائنات ان کو جامع کوثر پلا رہے ہیں. جیسے ہی علامہ امینی کی باری آئی تو امام نے اس برتن کو رکھ دیا اور ہاتھوں میں کوثر کو اٹھایا اور کہا امینی تم نے دنیا میں ہمارے نام کو روشن کیا, ہم یہاں تمہارے چہرے کو روشن کریں گے. عزیزان محترم اصل مسئلہ ہی ولایت کا ہے اور دشمن اسی ولایت سے گھبراتا ہے اور اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ حضرت صلوات بھیج دے محمد و آل محمد.
مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا, دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا, خوشنو دیے جناب امیر علی علیہ السلام
صلی اللہ محمد و آل محمد. عزیزان محترم اصل یہی ولایت ہے اور یہ ولایت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ولایت انسان کے کردار سے ظہور کرے. یعنی کوئی شخص جب دیکھے کہ یہ علی کا مولائی ہے تو یہ مولائی اپنے کردار اپنی رفتار اپنی گفتار میں لگے کہ یہ علی کا مولائی ہے. یعنی کوئی کسی ہمارے خدا نا خواستہ کسی ایسے عمل کو کہہ کر یہ نہ کہے کہ یہ کیسا مولا کا ماننے والا ہے. نہیں, مولا کا ماننے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں تو کامیابی اس کی ہے ہی صحیح. یعنی ہم زندگی ایسی گزارے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھے. ہمارے گھر ایسے ہونے چاہیے کہ پتہ چلے کہ ہاں یہ مولا کے ماننے والوں کے گھر ہیں. ہماری اولاد اور نسل ایسی ہو کہ لوگ بولے کہ ہاں یہ علی کے گھرانے کے بچے ہیں. اور ابھی ہم جس دور میں زندہ ہیں, میں بہت تیزی سے اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آؤں گا کیونکہ وقت میرے پاس محدود ہے. بہرحال آج مجالس, کیونکہ بہرحال اتوار ہے اور ہو سکتا ہے محرم کا آخری دن بھی ہو, تو مجالس کا سلسلہ کافی ہے. طبیعت میری بہرحال پچھلے کافی دنوں سے جو ہے وہ اتنی بہت اچھی نہیں ہے, لیکن مولا نے بڑا کرم کیا اور یہاں تک مجھے پہنچا دیا, اور ابھی بھی تین مجالس جو ہیں وہ اس کے بعد بھی جو ہیں وہ باقی ہیں. انشاءاللہ مولا وہاں بھی دیں گے. میں موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں, کیونکہ یہ ولایت ہی ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اس ولایت کی کڑی کا آخری ولی منتظر ہے.
یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, برائے تجلیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عزیزان محترم, جس دور میں ہم زندہ ہیں بڑا پراشوب دور ہے, بڑا فتنے کا دور ہے, بڑی مشکلات کا دور ہے, اور ہر طرح کا فتنہ تیار ہے, چاہے وہ انسان کی انفرادی زندگی ہو یا وہ اجتماعی زندگی ہو, چاہے وہ اس کی مذہبی زندگی ہو, چاہے وہ اس کی سوشل لائف ہو, ہر طرح کی مشکلات سے انسان کو دبایا جا رہا ہے. چاہے آپ قوم کی حیثیت سے دیکھ لیں پاکستانی ہونے کی وجہ سے, چاہے وہ ایک شہری ہونے کی وجہ سے دیکھ لیں, سارے حقوق کو پامال کر کر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ تاکہ یہ سوچنے کی صلاحیتوں سے رہ جائے. جب انسان کا ذہن خالی ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی تخلیق کرتا ہے, اور اس کی تخلیق اس کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن اگر ذہن مفلوج ہو جائیں, ذہنوں کو مریض بنا دیا جائے, تو یہ کبھی بھی ذہن تخلیق نہیں کریں گے, کبھی بھی یہ کل کے بارے میں, آئندہ کے بارے میں نہیں سوچیں گے. مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے اپنے شہر کی فلانی مشکلات کو حل کریں, پانی کے نکاسی کو حل کریں, بارشیں ہر وقت ہوتی ہیں, سو چیزیں ہیں اور ہیں, ملک کے اور بھی مسائل ہیں, اکنامیکل ایشو ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے قوم کا, اتنے سارے مسائل ہیں, میڈیکل کے ایشوز ہیں. اس پہ قوم کو خود سوچنا چاہیے, جوانوں کو سوچنا چاہیے. تو جوان کیا کہے گا, مولانا صاحب کہاں سے سوچیں, یہاں تو ٹریفک کا مسئلہ ہے, یہاں تو الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے, یہاں تو فلانا مسئلہ ہے, یہاں تو ٹیکس کا مسئلہ ہے. کیوں یہ سارے مسئلے کیوں ہیں؟ تاکہ ذہن مفلوج ہو جائے. کامیاب قومیں وہ ہیں کہ جن کے ذہنوں کو بیسک نیڈ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. جس کا ابھی تک روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ حل نہ ہو, وہ قوم مارس پہ کیسے جائے گی؟ کیسے جائے گی وہ قوم مارس؟ وہ تو بولے گی مولانا یہاں سے لے کر تو ابھی تو ماڈل ٹاؤن جانا مشکل ہو جاتا ہے, آپ مارس پہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں. کیسے جائیں گے ہم مارس پہ؟ کیسے ہم خلائی سفر طے کریں گے؟ کیسے ہم اسپیس اسٹیشن ڈیزائن کریں گے؟ کیسے ہم آئی ٹی نیٹورک کو پوری دنیا میں کوپ کریں گے؟ کیسے ہم ریبوٹ ڈیزائن کریں گے؟ کیسے ہمارے یہاں گاڑیاں ہوا میں اڑیں گی؟ ہمارے یہاں کب الیکٹرک کار جو ہے وہ چلنا, کب ہم پولوشن کو روکیں گے, پیٹرول ڈیزل کو؟ ہمارا بیسک حل نہیں ہو رہا مولانا, کیوں نہیں حل ہو رہا؟ مگر ہم وہ نہیں کھاتے جو پوری دنیا کھا رہی ہے. پوری دنیا کیا کھاتی ہے؟ یہ کھاتی ہے جو ہم کھاتے ہیں. وہ الگ بات ہے لاہور میں پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جاتا ہے, وہ بھی بدنام کرنے کے لیے یقیناً کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے ہوں گے. لیکن عزیزان محترم, ہم بھی انسان ہیں, اللہ نے ہر کسی کو ایک ہی صلاحیت دی ہے. وہ جو بیٹھے ہوئے اسپیس پروگرام بنا رہے ہیں وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے, وہ بھی زمین میں سے ہی نکلے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو جو بیسک ضروریات ہیں زندگی کی, اس سے آزاد کر دیا ہے. یہ اس کے لیے آج 21ویں صدی اور اتنے ماڈرن دور کے اندر ابھی تک ہم نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے ہم ابھی تک جو ہے وہ بجلی کا مسئلہ حل نہیں کر پا رہے. اتنا پانی ہونے کے باوجود ہم سے ابھی تک بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, اتنی دھوپ پڑنے کے باوجود ہم سولر سسٹم ڈیزائن نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ جان بوجھ کر اس قوم کو مریض رکھو, دبا دو ان کو, خوراکیں ان کو ایسی دو کہ ان کا ذہن کبھی پنپ ہی نہ پائے کہ یہ کسی کام کے لیے پیدا ہوئے. یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, قوم کو مصروف رکھو، لڑا کے رکھو، ایک گروپ میں، دوسرے گروپ میں، ایک حکومت کر کے جاتا ہے ہم اس کے ساتھ بھاگنا شروع کرتے ہیں، دوسرا آتا ہے اس کے ساتھ بھاگنا، وہ ہمیں بھگائے جا رہے ہیں، خود وہ بڑے آرام سے ان کی اولادیں، ان کی نسلیں وہ عیاشیاں کر رہی ہیں، قوم جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہی ہے. عام آدمی کا بچہ صحیح ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتا، اس کو صاف پانی پینے کو نہیں مل رہا. کیسے اس دور میں وقت کے امام کی نصرت کریں گے آپ مجھے بتائیں، کیسے کریں گے؟ جو رہی صحیح کثر ہوتی ہے کہ تھوڑا انسان مذہب کی خاطر تھوڑا جمع ہو جائے مجلس میں ماتم میں، اس میں الگ اختلاف، اس میں الگ دھڑے، یہ ماتمی تو یہ نمازی تو یہ فلانی تو یہ فلانا تو وہ فلانا، یعنی جہاں کچھ اور نہیں تو وہاں مذہب کے اندر تفرقے، اور آپس میں لڑوا دو، آپس میں لڑا دو. اسلام کس لیے آیا تھا؟ اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کے معنی امنیت کے ہیں، یعنی جو آ گیا امنیت میں آ گیا، اور یہاں تو ایسا لگتا ہے امنیت میں نہیں، جنگ کرنے آیا ہے. جو آج جوان ہے، آج پڑھا لکھا، وہ کہتا ہے اس اسلام سے تو بہتر ہے کہ میں مسلمان ہی نہ ہوں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں. کیوں؟ شکل اسلام کی ایسی بنا دی ہے، ایسی شکل بنا دو، انٹرنیشنل اسلامو فوبیا کریٹ کر دو، ایسی بھیانک شکل دنیا کی اسلام کی دکھاؤ دنیا کو کہ کوئی بھی اسلام قبول نہ کرے. کون ذمہ دار ہے مجھے آپ بتائیں؟ کل ہم روز قیامت میں رسول خدا کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ کیسے ان کی بارگاہ میں جائیں گے؟ کیسے کہیں گے کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کر دے؟ کیا کہیں گے کہ آپ کے جانے کے بعد امت ٹکڑوں میں بٹ گئی؟ آپ کے جانے کے بعد ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں رکھی، جبکہ رسول خدا پر پتھر مار رہے ہیں طائف میں کھڑے ہوئے، ملائکہ آ گئے کہ یا رسول اللہ حکم کریں تو ان پہاڑوں میں ان آبادیوں کو لپیٹ دیں. نہیں، شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے، شاید کوئی ایک شخص، اور ہم جو اپنا ہے اس کو بھگا رہے ہیں. ہدایت تو دور کی بات ہے، جو ہدایت یافتہ اس کو بھی بھگا رہے ہیں. تو کیا اس حالت میں ہم امام زمانہ تک پہنچ پائیں گے؟ کیا ہماری مجلسیں ہیں کہ ہم ان مجلسوں کو امام زمانہ کو دیں؟ کیا ہم اپنی مجلس میں امام زمانہ کو دعوت دے سکتے ہیں؟ کیونکہ اصل وارث تو وہی ہے. اصل وارث تو میں تھوڑی ہوں، میں تو ایک نوکری کر رہا ہوں. اصل وارث تو کربلا کا وہ ہے، وہ موجود ہے. کہاں ہے میری زندگی میں وہ امام؟ کتنا میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، کتنا میری زندگی کی گھڑیاں اس کی ساعتوں کا انتظار کر رہی ہیں، کتنا تڑپ ہے مجھے. عزیزان محترم، غالب دین استاد آیت اللہ شمس الدین نے یہ واقعہ بیان کیا کہ عالم دین مریض تھے، شدید مریض تھے، ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا، تبسل شفا نہیں ہو رہی تھی. تو ان کہا کہ میں اپنے وقت کے امام سے متصل ہوتا ہوں، علم جانتے تھے، علم کہ امام کب اور کہاں مل پائیں گے. تو اپنے علم جو ان کو تھا اس سے انہوں نے دیکھا کہ عاشورہ کے دن وقت کا امام مشہد مقدس میں حرم امام رضا میں موجود ہوں گے. تو یہ اپنے آپ کو انہوں نے انتظار کیا اور اپنے آپ کو کہا کہ مجھے تیار کر کے مجھے وہاں لے جاؤ. مریض تھے، ہل نہیں سکتے تھے، زری کے پاس جا کے بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا کہ چار عرب جوان گلے میں سبز کپڑے ڈالے ہوئے اندر داخل ہوئے ہیں، اور ایک شخص آ کر ان کے برابر میں بیٹھ گیا اور وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دی. اس نے ابھی اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، مگر ابھی ایک نماز ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہو جاتی ہے. ابھی اسی انتظار میں، تڑپ میں، ان تینوں میں سے ایک شخص آیا اور اس نے اس شخص کو کہا کہ تعال خضر رال مہدی. وہ حضرت خضر تھے جو ان کے برابر میں بیٹھے تھے. کہا کہ خضر چلو، مہدی تشریف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ متوجہ ہوئے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک امام ہے، تو یہ ان کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا. حرم روز عاشورہ، سنگتیں، ماتمی انجمنیں لگی ہوئی، حرم بھرا ہوا، صحن بھرا ہوا، رش اتنا. ایک گھنٹہ دوڑتے رہے مگر امام مل نہیں پائے. ایک گھنٹے کے بعد متوجہ ہوئے یہ تو چل ہی نہیں سکتے تھے اور دوڑ رہے ہیں صرف متصل ہوئے امام سے. عزیزان محترم، میں کتنا اپنی زندگی میں امام سے متصل ہوں، کتنی دیر امام میری زندگی میں ہے، کہاں ہے امام؟ امام ہے بھی کہ نہیں ہے؟ امام آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا؟ میں صبح سے لے کر رات اور پورا ہفتہ پورا مہینہ کتنی دیر امام کے لیے وقت گزارتا ہوں، کتنی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے میرا مولا راضی ہو، جس سے میرے مولا کے ظہور میں جلدی ہو. کہیں کوئی میرا اپنا عمل تو نہیں ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ میرا کوئی ایک زبان سے نکلا ہوا جملہ، میری نگاہیں، میری سوچیں کہیں رکاوٹ تو نہیں ہے امام کے ظہور کے اندر؟ میں اپنی تنہائی کو کیسے گزارتا ہوں؟ میری خلوت میں کیا ہے؟ خدا ہے؟ میں خدا سے رابطے میں ہوں؟ میں اپنی عبادت کو، نماز کو، میری تو عادت کی نماز ہے کہ نماز میں نے پڑھنی ہے، لیکن کیا خدا کے لیے میرے پاس وقت ہے؟ عزیزان محترم، یہ سب سوالیہ نشان ہیں. یہ میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، خدا نہ بس آپ سے جسارت نہیں کر رہا. یقیناً آپ کا بہترین اور اچھا عمل ہے، آپ کے وجود میں عشق ہے، تبھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں امام کی مجلس کے اندر. لیکن ہمیں ایک قدم اپنی قوم کو آگے لے کے جانا پڑے گا، ہمیں ایجوکیشن لیول کو اپنی قوم کے آگے بڑھانا پڑے گا. امام کو اسپیشلائز چاہیے، امام کو ہر فیلڈ کے اندر ٹاپ شخص چاہیے، چاہے دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی چیز ہو. اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلانا ہوگا تو مولا کے پاس جائے گا. نہیں، تہران کا ایک موچی تھا جس سے امام خود کہتے تھے کہ اگر میں ہر ہفتے تمہیں ملنے نہ آؤں تو کیا ہوگا؟ کہا مولا میں مر جاؤں گا. موچی تھا اور ہر ہفتے امام اس سے ملنے آ رہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو اپنے کام میں سچا اور صادق اور امانت دار ثابت کیا ہوا. یعنی ایک شخص کوئی بھی ہو، اس کا کوئی بھی پروفیشن ہو، وہ اپنے امام سے کنیکٹ ہو سکتا ہے، میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اصل زندگی کا ہدف وہی ہے، یا لیتنی کنت معاکم، کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے. تو آواز آئے گی کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ ہمارا فرزند تو تمہارے درمیان موجود ہے، اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں وہ تنہا ہے؟ کیوں وہ اکیلا ہے؟ مجھے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے کوئی حادثہ ہو جائے، کہیں کسی حادثے میں مسلمانوں کا نقصان ہو جائے. اتنا دنیا میں ہو رہا ہے، فلسطین میں، کشمیر میں، یمن میں، کہاں کہاں ظلم ہو، مجھے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، امام کو درد نہیں ہوتا ہوگا، امام کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی. مگر کیوں نہیں امام آ پا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ امام جو ہے سلوات بھیجتے محمد و آل محمد، اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. عزیزان محترم، بہرحال میرا وقت جو ہے وہ بالکل آخری گھڑیوں کی طرف لگ گیا ہے. مقدس غازی صاحب بھی آ گئے ہیں، نہیں یہ میرے سننے کے لیے آئے، 40 منٹ سے میں پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ رات کو کہیں اور انشاءاللہ آپ سے موقع ملے گا. عزیزان محترم، میں کب تڑپوں گا اپنے امام کے لیے؟ کربلا یہی تو بتا رہی ہے کہ دیکھیں کربلا والوں جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام نے خود فرما دیا، لیکن جو راستہ انہوں نے بنایا ہے اس راستے پہ تو چل سکتے ہو نا. کیا راستہ بنایا انہوں نے؟ شاہ صاحب ایک کیفیت ہے، وہ جو تڑپ ہونی چاہیے نا، کربلا وہ تڑپ دے رہی ہے. ہم بعض اوقات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس نہیں کرتے کربلا کو. مسلم اتنے اوسجا روزے عاشورہ گرتے ہیں، آخری سانسیں ہیں، حبیب پہنچ گئے. حبیب دوست ہے پرانا مسلم کا، مسلم کو لانے میں حبیب کا بڑا ہاتھ ہے، لے کر آیا ہے کمال پہ پہنچانے کو، مسلم گرے۔ حبیب نے کہا، مسلم کوئی وصیت ہے؟ شاید میں بچ جاؤں، حالانکہ حبیب جانتے ہیں کہ بچنا نہیں ہے۔ کوئی وصیت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلم نے اشارہ کیا امام حسین کی طرف، کہا حبیب جب تک جان میں جان ہے، زہرا کے لال کا اقبال نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ ہے اپنے وجود کو اپنے امام پر قربان کرنا۔ ختم ہو رہے ہیں، آخری ہے، لیکن نہیں، ایک لمحہ بھی اس امام کے باہر نہ ہو۔ یہ کربلا سمجھا رہی ہے کہ تمہاری زندگی میں تم کچھ نہیں ہونے چاہیے، تمہارا امام مقدم ہو، تمہارا امام مقدم ہو۔ کیا میری زندگی میں میرا امام مقدم ہے؟ میرے صبح شام میں، میری کامیابی میں، میری خوشیوں میں، میرے غم میں میرا امام ہے؟ میری زندگی جو چل رہی ہے کہ میں بچہ ہے، آج میرا بچہ مولانا بڑا ہوگا، دعا کریں یہ اچھا پڑھ جائے، یہ اچھا ڈاکٹر بن جائے، یہ انجینئر بن جائے، یہ اس کی اچھی کام ہو، اس کا اچھا کاروبار ہو، اس کی اچھی زندگی ہو، اس کی اچھی اولاد ہو، اس کی اچھی نسل، سب کچھ، یہ سب ہر کسی کی خواہشات ہیں۔ اس پوری خواہشات میں امام زمانہ کہاں ہے؟ کہاں ایسی پلاننگ ہے کہ کسی بھی وقت امام کا ظہور ہو سکتا ہے؟ کسی وقت ہو سکتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اس ظہور ہوتے ہی میری پلان بھی کیا ہے زندگی کا؟ ابھی آج امام کا ظہور ہو جائے، ہمارے پاس کیا پلاننگ ہے؟ پہلی بات تو امام آئیں کہاں، امام کے لیے لوگ تیار ہوں تو امام آئیں۔ امام کو کہاں ہم بلائیں، مجھے آپ بتائیں کہاں بلائیں؟ کیا خدا نہ خواستہ ہم ویسے تو نہیں ہیں جیسے لوگوں نے امام کو بلایا اور امام کے ساتھ کیا؟ ہم خدا نہ خواستہ ویسے تو نہیں ہیں۔ تو کیا امام سیف ہیں؟ امام محفوظ ہیں اس وقت اگر امام دنیا میں آتے ہیں تو؟ کہاں آئے امام؟ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم امام کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں؟ شیخ زکزکی ایک عالم دین افریقہ کے مقدس صاحب ہندوستان علاج پہ آئے، 3 کروڑ تو خالی شیعہ ہے، مسلمان اور زیادہ۔ چند دن اس عالم دین کا علاج نہیں ہو سکا، وہ واپس چلا گیا افریقہ۔ ایک عالم، امام کو کہاں بلائیں گے ہم؟ چلے کہاں بلائیں امام، کہاں آئیں امام؟ میں بہت سارے مسائل ہیں، بیان نہیں کر سکتا، میں ویسے ہی بہت مسائل میں پھنسا ہوں آج کل، بہت سارے مسائل۔ انٹرنیشنل سیکیورٹی میرے لیے بہت زیادہ سخت ہو گئی ہے، کہاں بلائیں گے مجھے آپ بتائیں؟ کہاں اترے امام؟ کس کے بل بوتے پر امام؟ امام کو خدا نہ خواستہ امام کو ہمارا محتاج نہیں ہے، ہاں امام ہے، لیکن امام امت کے بغیر نہیں آتا۔ وہ شخص آئے مولا متقیان کے بعد، جب امام نے ظاہری طور پر خلاف 4th وقت میں خلافت کو لیا تو لوگ آئے، مولا آپ نے پہلے کیوں نہیں لیا تھا؟ مولا نے بولا میرے بازو نہیں تھے۔ کہا مولا بازو؟ کہا امت امام کا بازو ہوتے ہیں، اور امام کی مثال کعبہ جیسی ہے۔ امام چل کر لوگوں کے پاس نہیں آتا، لوگ چل کر امام کے پاس جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب تک ہم آمادہ نہیں ہوں گے امام نہیں آئیں گے۔ بس یہی میری گزارش ہے عزیزان محترم، بڑی بصیرت کے ساتھ مجلس عزاداری ماتم اور حسینیت کو زندہ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن نہیں چاہتا اس عزاداری سے امام کا کوئی ایک سپاہی بلند ہو۔ وہ چاہتا ہے ہم آپس میں لڑتے رہیں، آپس کے اختلاف رہیں، اپنے ہمارے ممبروں کے وقت انہی باتوں میں، چٹکلوں میں ضائع رہیں، تاکہ یہ قوم علمی اور شعوری طور پر بلند نہ ہو سکے۔ جیسے بڑے بڑے وڈیرے گاؤں دیہاتوں میں اسکولوں کا نظام نہیں چلاتے. کیوں نہیں چلاتے؟ کہ یہ بچے کسانوں کے پڑ جائیں گے تو کل یہ سوال کریں گے کہ اس وڈیرے نے گاؤں کے لیے کیا کیا آج تک. تو آج ہماری قوم کو بھی علمی طور پر دبا کے رکھا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ علمی طور پر بلند ہو گئے تو یہ سوال کریں گے کہ ہمیں امام کے لیے کیا کرنا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. ہاں عزیزان محترم، بس میں آپ سے یہ التماع سے دعا کروں گا، انشاءاللہ علماء مذاکرین اور خطبہ آپ کی خدمت میں موجود ہیں. بس میں چند جملے اپنے عبادت کے لیے، کہ ہم تو 10 محرم تک بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑا انسان 8, 9, 10 محرم جلوس، مجلسیں، عزاداری، ماتم، سبیلے، نیازیں جو کر سکتا ہے کرتا ہے، اور 10 محرم تک تھک کر چور ہو جاتا ہے اور پھر 10 محرم کو آرام کرتا ہے. مگر سلام ہو اس گھر پر کہ جن کی اصل زندگی 10 کے بعد شروع ہوئی. ہم نے تو آرام کر لیا، ان کا تو سفر ہی 10 کو شروع ہوا. انہوں نے تو روزے عاشورہ ہی کے بعد اصل زندگی کو گزارنا تھا. سو گئے دشتِ کربلا میں روزے عاشورہ، سونے والے سو گئے. اب انہوں نے جاگنا تھا، اب انہوں نے زندہ رہنا تھا. ہاں زاداران محترم، چند گریا ہے کہ جس نے عالم میں بڑا شور مچایا ہے. ایک حضرت آدم اور حوا کا گریا جو انہوں نے کیا، ایک حضرت یعقوب کا گریا جو انہوں نے کیا، اور ایک حضرت زہرا کا گریا جو انہوں نے مدینہ میں کیا، اور ایک امام سجاد کا گریا. ہاں زاداران محترم، ہم کتنا گریا کریں گے؟ ہماری کتنی طاقت ہے گریا کرنے کی؟ اور ہم ایک حد تک گریا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے آنسو خشک ہو جاتے ہیں. مگر اس گریے کی بڑی قیمت ہے. یہ ایک قطرہ آنکھ کا روزے قیامت میں جب ظہور کرے گا تو پتا چلے گا یہ حسین کے اوپر جو گریا کیا تھا اس کا کمال کیا ہے. یہ وہ گریا ہے کہ جسے علماء نے اپنے رومالوں میں سنبھال کر اپنی قبروں میں رکھا ہے اپنی نجات کے لیے. یہ ہے وہ گریا. اس لیے بڑے بڑے شہدا کی زندگی میں لگتا ہے کہ انہوں نے عزاداری میں جو گریا کیا تھا اس کو کبھی کسی کپڑے سے صاف نہیں کیا، اپنے بدن پہ مل لیتے تھے تاکہ بدن سالم رہے. یہ کمال ہے یار، یہ معجزہ ہے، اسے دنیا نہیں سمجھ سکتی. امام سے گزارش کی گئی، مولا کتنا گریا کریں گے؟ کربلا کے واقعے کو بڑا عرصہ ہو گیا، بس کر دیجئے، کتنا گریا کریں گے؟ امام فرماتے ہیں حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھویا تھا، ایک یوسف کھویا تھا، دور تھا. حضرت یعقوب جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، مگر اتنا گریا آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی، اور میرے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہو گئے، میرے سامنے میرے 18. ارے کیسے کیسے یوسف تھے، کیسے کیسے یوسف تھے، علی اکبر جیسا یوسف. اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جس کے جانے کے بعد امام کہہ رہے ہیں خاک ہو ایسی زندگی پر علی اکبر جس میں تم نہیں ہو. کیسے کیسے اون محمد قاسم جیسے یوسف دشت کربلا میں، نہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، مگر میرا امام ان ساری چیزوں کو برداشت کرتا رہا، سنتا رہا، خون کا گریا کرتا رہا. ہاں زاداران محترم، امام سے پوچھا گیا، آپ مسائل سنتے آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بہرحال میری بھی ایک حد تک ہمت ہے کہ میں اس سے زیادہ اپنے آپ کو ایک حد تک ہی اس چیز کو بیان کر سکتا ہوں. سخت ہے وہ ان معاملات کو ادا کرنا. امام سے بولا، مولا ان سختیوں میں، ان مشکلات میں، اس سفر میں کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کے اوپر سب سے بھاری گزری، کون سی ایسی چیز تھی جو سب سے سخت تھی؟ امام نے کسی کی شہادت کو سخت نہیں کہا جبکہ سخت تھے، سارے مقام سخت تھے. امام نے کہا آئے شام آئے شام آئے شام, جو شام میں ہوا وہ کربلا میں نہیں ہوا. آخر ایسا کیا ہوا؟ عزیزان محترم, اس بات کو ہم تو محسوس نہیں کر سکتے نہ درک کر سکتے ہیں, ہاں بس تھوڑا سا ذہن کو قریب کرنے کے لیے. مگر خدا ہم کس طرح اس چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو, اغیار کا مجمع ہو, بازار ہو اور بازار سجایا جائے, انتظار کیا جائے اور مستورات کھڑی رہے. وہ آل رسول کہ جو رات کی تاریکیوں میں گھروں سے نکلتے تھے, ان کو روزے میں روزے روشن کئی گھنٹوں کھڑا رکھا گیا. اور جو پتھر اور نیزے اور جو زبان کے نیزے تھے, ان نیزوں سے ان کو اذیت دی گئی. ہاں زادارن محترم, راوی کہتا ہے کہ میں جیسے ہی شام میں داخل ہوا میں نے دیکھا لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیا ہے, کوئی عید کا دن تو نہیں لگتا؟ کہا ہاں عید کا سماں ہی ہے, کچھ لوگ باغی تھے, ان کے لوگ مارے گئے ہیں اور ان کے لوگوں کو قیدی کر کے لایا گیا. کہتا ہے جیسے ہی میں اس رش کی طرف بڑھا تو میں نے سر جو نیزے پر دیکھے نا, تو میں نے کہا یہ تو جانے پہچانے سر لگتے ہیں. میں جیسے ہی قریب گیا میں نے کیا دیکھا, میں نے کہا دیکھا مولا رسیوں کے اندر اور توق میں قید پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا, یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مولا نے اس سے کہا سہیل تیرے پاس کچھ پیسے ہیں, تیرے پاس کچھ دینار درہم ہے؟ کہاں مولا؟ کہا یہ جن کے ہاتھ میں نیزے ہیں ان کو دے کے تھوڑا آگے چلے جائیں, کیونکہ یہ تھوڑا آگے جائیں گے تو لوگوں کی نگاہیں نیزوں پر پڑے گی, میری مستورات پر نہیں پڑے گی. بس بس آخری جملہ اور تابوت کی برآمدگی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ ماتم اور گریہ کیے گا. آزادارن محترم, وقت گزر گیا, بس چند مرحلے ہیں, ایک دو مرحلے کے بعد انشاءاللہ آپ کا آنا قبول ہو, آپ کا گریہ قبول ہو. بس امام گزر گئے, امام گزر گئے, امام کا ذکر ہو اور امام کی بہن کا ذکر نہ کرے, امام شاید ہم سے راضی نہ ہو. آزادارن محترم, زندان تک پہنچ گئے, زندان میں پہنچ گئے. اب ایک بچی مولا سے اپنے بھائی سے دیکھتی ہے کچھ پرندوں کو جو رات کو کہیں جاتے ہیں. کہا بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہا بہن یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. کہا بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ اجرکم من اللہ. ہاں آزادارن محترم, مگر کیا کہیں کہ بچی گھر نہ جا سکی. بچی نے جب وہ منگوایا نا, جب بچی نے بڑا گریہ کیا, جب بچی کے پاس آیا نا وہ تشت آیا, اس تشت میں سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا, بابا کا سر تھا. جب بابا کا سر آیا نا, جو خاک میں اٹا ہوا خون بھی سجا ہوا, بچی نے بڑی باتیں کی, مقاتل مختلف بیان کرتا ہے. بس مقتل کہتا ہے کہ بچی نے سر کو اٹھایا, ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا اور خاموشی ہو گئی مقتل میں. بی بی زینب سمجھی بچی سو گئی ہوگی, مگر کیا دیکھا, ایک طرف سر ہے ایک طرف بچی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں آزادارا, میرے بیمار اس غریب امام نے اپنی بہن کو اسی حالت میں زندان میں دفنا دیا. ہاں آزادارا, وقت گزر گیا. مدینہ میں امام کئی سال گریہ کرتا رہا مگر ملونوں نے صبر نہ کرنے دیا, اور امام کو زہر دے کر امام کو دنیا سے جو ہے وہ دور کر دیا. امام کا جنازہ, امام کو غسل کفن دیا گیا. نہ جانے امام کے بدن پر کیسے کیسے نشان تھے جو امام باقر سے بیان ہوتے ہیں, کون کون سی سختیاں, کون کون سی رسیاں, کون کون سے توقعوں کے نشان ساری زندگی امام کے بدن پر قائم رہے. مگر میں کہوں گا مولا آپ کو غسل دیا, آپ کو کفن دیا. السلام علیکا یا ابا عبداللہ, لا یوم و یوم کا ابا عبداللہ. ہاں مگر مولا آپ کے بابا کا جیسا دن کسی کا نہ تھا. تین دن تک آپ کے بابا کا بدن خاک کربلا پر پڑا رہا اور کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا. معاف کرنا اسے.